موقع آج ربیع الآخر شریف 1427 ہجری مطابق 5 مئی سن 2006 عیسوی 30واں پارہ سورہ انشقاق شریف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون سمعنا وأطعنا بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ انشقاق شریف یا سورہ انشقت شریف یہ مکی ہے اس میں ایک رکوع ون رکوع 25 آیتیں 25 آیتیں 107 کلمات 107 ورڈ اور 430 حروف 413 لیٹر اس کے اندر ہے پوری صورت مکی ہے ان کے تعلق سے حدیث گزر چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ وہ قیامت کو دیکھے تو سورہ تکویر سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کی تلاوت کرے تو اس میں قیامت کا پورا منظرنامہ بیان کیا گیا ہے اور مشرکین مکہ کا جو دشمنی کا انداز ہے اس کو واضح کیا گیا ہے اور جزا اور سزا کی گفتگو کی گئی ہے قیامت کے دن بندوں کا حساب جب دے لیا جائے گا اس کے بعد پھر ان کو کہاں کہاں بھیجا جائے گا اس کا ذکر کیا گیا ہے انشقاق انشقا عربی کا ورڈ ہے یہ انفعال اس کا ایک باب آتا ہے شقن اس کا ریڈیکل ورڈ ہے حرف صحیح مادے کا شقن مانے ہوتا ہے پھٹنا پھاڑنا دور بناتا ہے اور انشقاق مانے پھٹنا ہوتا ہے اس میں وہی کیفیت بیان کی گئی جو سورہ تکویر شریف میں اور سورہ انفطار شریف میں بیان فرمائی گئی تھی اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو، آسمان پھٹ جائے، وآذنت لربها وحقت، اور اپنے رب کا حکم سنے اور اسے یہی لائق ہے. آذنا استماع کے معنی میں آتا ہے، استماع معنی ہوتا ہے کسی چیز کو توجہ کے ساتھ سننا. تو جب کوئی چیز توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہے، کیئرفل ہو کے سنی جاتی ہے، تو اس کا دو فائدہ، ایک تو ایک ہی بات کی اہمیت بتلانی مقصود ہے کہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو غور سے سنو، اور دوسری بات یہ ہے کہ سن کر کے پھر اس کو عمل میں لاؤ، دونوں بات. تو یہاں پہ یہ صفت جو بیان کی گئی ہے یہ آسمان کی کہ وہ آذنت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو آسمان بہت توجہ کے ساتھ سنتا ہے، مجال نہیں کہ ذرہ برابر بھی اللہ کے حکم سے خلاف کر لے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لے. وہ حقت، اور اسے یہ بات سزاوار لائق ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو سن کر کے اس پر عمل کرے. یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا آسمان پھٹ جا، تو پھر اب آسمان کو اس بات کی جرأت نہیں ہے کہ ایک لمحہ کا کروڑواں حصہ بھی وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے. ادھر حکم الہی ہوا پھٹ جا، آسمان پھٹ جائے گا. اندازہ لگائیں، یہی قیامت کی کیفیت جس سے پہلے بیان فرمائی گئی ہے نا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، انفطار بھائی پھٹنا آتا ہے، واذا الكواكب انتثرت، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، اور یہی بات وہاں بیان فرمائی گئی ہے، اذا الشمس كورت واذا النجوم انقدرت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، بیان فرمائے گی. تو یہ قیامت کی ہولناک ہی قرآن بیان کر رہا ہے. بلکہ پہلے سورہ تکویر، سورہ انفطار کے اندر بیان کر چکا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا آنکھ بند کر کے آپ توجہ کریں اور سوچیں کہ ایک ایسا ماحول کہ سورج ختم ہے، ستارے ختم ہیں، چاند ختم ہے، دنیا میں کہیں کوئی روشنی نہیں ہے، ہر طرف، میں سے پہلے بتایا نہیں کہ اگر یہ ساری لائٹیں بند ہو جائیں پھر بھی آپ کسی جنگل میں چلے جائیں، کسی ریگستان میں چلے جائیے، تو وہاں کم از کم ستاروں کی جھلملاہٹ کی روشنی آپ کو راستہ بتانے کے لیے کافی کرتی ہے، اور آدمی وحشت زدہ نہیں ہوتا ہے اس میں. تاریکی انسان کے لیے وحشت پیدا کرتی ہے، اور روشنی انسان کو مانوس کر کے رکھتی ہے. تو ابھی تصور کیجیے کہ ہم ایک ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ نہ سورج کی روشنی ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، نہ ستاروں کی روشنی، نہ اپنی کوئی روشنی ہے، کوئی روشنی نہیں ہے، نہ زمین کی روشنی ہے، کچھ نہیں ہے. اور اس وقت ایک بڑی خوفناک سی آواز آ رہی ہے. آپ سوچ نہیں سکتے ہو اس منظر آنے کو. اس لیے کہ جب کوئی چیز تجربے سے گزرتی ہے تو اس کا احساس دل پر اور ہوتا ہے، اور جب تک آدمی تجربہ نہیں کیے ہوتا اس وقت تک اس کے احساسات اتنے اہم اور سخت نہیں ہوا کرتے. اندازہ لگائیے کہ آسمان پھٹ گیا ہے، جو آسمان پھٹے گا تو پھر اب باقی کیا رہیں گے؟ کوئی روشنی باقی رہے گی؟ اور پھر اس کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ پھٹ جا، اب دیر نہیں کر سکتا ہے. کیا بات کہی ہے؟ کائنات کی ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے سوائے انسان کی، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے، زمین، آسمان، ستارے، جانور، پرندے، انسیکٹ، اینیمل، کیڑے مکوڑے، پرندے، حشرات، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے سوائے انسان اور جنات. اور حکم اسی کو دیا گیا ہے، وہاں خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انہیں دونوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا حکم مانو، انہیں کو. تو جن کو کہا گیا تم حکم مانو وہ نہیں مانتے، اور جن کے تعلق سے کوئی احکام وارد نہیں ہے وہ اللہ کے حکم سے ایک بال کے نوک کے برابر بھی حکم دوری نہیں کرتے ہیں، ہراس نہیں کرتے ہیں، اس سے جرات نہیں کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر سکے. یہ فرق ہے دونوں میں. اسی لیے اگر آپ غور کریں تو الاسلام معنی ہوتا ہے الاسلام الانقیاد، فرما بردار ہونا، مان لینا، فرما بردار ہونا، مان لینا، اوبیڈینس. تو اب دنیا کی ہر چیز اللہ کے حکم کو مانتی، دنیا کی ہر چیز مسلمان ہے، ہر چیز مسلمان ہے، اور جو نہیں مانتا ہے وہ مسلمان نہیں. اب دیکھیں کہ اللہ نے جس کو جس صورت میں پیدا کیا ہے، عارفین جو ہے، عارفین، صوفی عارفین، ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ ایک صوفی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ راستے سے گزر رہے تھے، چڑیا درخت پر بیٹھی، بول رہی تھی اپنی بولی، بول رہی تھی، یہ تڑپنے لگے بھائی، ایک عجیب کیفیت ہو گئی کیوں بھائی؟ چڑیا اللہ کا ذکر کر رہی تھی. مکتوبات صدی کے اندر رہتے مخدوم بہار نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ گزر رہے تھے، اتفاق سے آپ کا پیر ایک چیونٹی کے اوپر پڑ گیا، چیونٹی نے اللہ کی بارگاہ میں اتفاق کر لیا، مدد مانگ لی. سمجھا آپ نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علی سے کہہ دو چیونٹی سے معافی مانگے، توجہ چاہوں گا، وہ چیونٹی اپنا دونوں چاروں پیر اوپر کر کے اللہ کو یاد کر رہی تھی، اللہ کی یاد میں مست تھی وہ، اور علی نے اس کے اوپر پیر رکھ کر کے یاد الہی تو اس کو روک دیا، اس نے کہو معافی مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دل نے معافی مانگی، چیونٹی راضی ہو گئی، پھر آواز آئی کہہ دو چیونٹی راضی ہو گئی ہے، میں نے علی کو معاف کر دیا. تو کائنات کی ہر چیز اللہ کو یاد کرتی سوائے اس کے، اور اسی لیے ہر چیز مسلمان ہے. تو اللہ کا جب حکم اتر گیا تو کسی چیز کی جرات نہیں کہ وہ ایک طرف آسمان کے لیے حکم دیا گیا، اب دوسری طرف زمین کے لیے ہوا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سیم وہی حکم یہاں ہے. اور جب زمین پھیلا دی جائے اور جو کچھ اس میں ہے القت ڈال دے، باہر نکال دے، باہر پھینک دے، وہ تخلق اور بالکل خالی ہو جائے، وہ اجنت لی ربیہا، اور زمین کو یہ حکم ہے کہ اپنے رب کا حکم سنیں، وہ حقت، اور زمین کو یہ بات لائق ہے کہ اپنے رب کا حکم سن کر کے عمل کرے، یہ بات ہو گئی صاحب. تو جب آپ آسمان پر حکم دیا گیا کہ آسمان پھٹ گیا، آسمان پھٹ گیا، اس کے بعد پھر زمین کو حکم دیا گیا، زمین تراز ہو گئی، پھیل گئی، کیا مطلب ہوا؟ یہ اس سے پہلے سورہ تکویر شریف کے اندر وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کی تفسیر بھی یہ بات ہو چکی ہے. یہ بڑے بڑے سمندر جو پوری آبادی کائنات کی، دنیا زمین کی پوری پوری تہائی حصے کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ بالکل خالی ہو جائے. اور یہ بڑے بڑے ہماری جیسے پہاڑ جو جن کی چوٹیاں کی تیری پیشانے کو جھک کر چومتا ہے آسمان، اے ہمالیہ یا فصیلے کی تھوڑے ہندوستان سارے مشرق کی زبان میں، تیری پیشانی کو جھک کر چومتا ہے آسمان، تم نے کچھ پیدا نہیں دیری نہ روزی کی رکھا. تو اتنا بڑا ہمالیہ پہاڑ یہ دھول بن جائے گا، جو دھول بن جائے گا، اب دیکھیں کہ جو خالی جگہ ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گی. اس سے پہلے حدیث عرض کر چکا ہوں کہ جب قیامت ہوگی تو زمین اتنی برابر اور مسطح ہو جائے گی کہ اگر مغرب میں رائی کا دانا رکھا جائے، مشرق سے اس کو دیکھا جائے تو رائی کا دانا نظر آ جائے گا. ایک حدیث نقل کی جاتی سلسلے میں، اللہ اکبر، بس توجہ، سوچتے رہیں ذرا بات بند کر کے، کیفیت کیا بتائی کہ یہ زمین پوری برابر کر دی جائے گی اور ہر شخص والقت معافی اور تقلت، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے زمین ہر چیز کو باہر پھینک دی. مردے ہیں جو اس کے اندر معدنیات ہیں سب کو باہر پھینک دی. تو اس زمین پر حدیث ہے
غالباً مستند میں نقل کیا ہے کہ اس زمین پر سوائے ایک پیر رکھنے کی جگہ کے اور کوئی جگہ بندے کو نہیں مل سکتی ہے. اندازہ لگا لیجیے ذرا، کتنا عرصہ گزرے گا اس پر؟ اللہ بہتر جانتا ہے. 40 سال کا عرصہ تو احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ 40 سال ہو گیا آخرت کا، 40 سال تک بندہ اس زمین پر کھڑا رہے گا، اور حدیث کے اس قول کے مطابق اس زمین پر ایک قدم رکھنے کی خالی جگہ ملے گی. اب بتاؤ بندہ رہ کیسے سکتا ہے اس سنت؟ یہ ہے قیامت کی ہولناکی، ہے قیامت کا انداز. سب پھینک دے گی، زمین نکال دے گی، اگل دے گی، مردے جتنے ہیں سب نکال دے گی جو معدنیات ہیں. اب اس آیت کریمہ کی روشنی میں عصر حاضر کی ترقی یافتہ شکلوں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج سے 200-300 سال پہلے آدمی زمین کے اندر صرف کوئلہ جانتا تھا کہ کوئلہ اس کے اندر ہوتا خالی بس، یا بعض جگہ جانتا تھا کہ نمک کی کامیں ہوا کرتی ہیں، بس وہ کچھ نہیں جانتا تھا. اب اس زمین کے اندر جو خزانے ہیں، زمین اس کو اگل رہی ہے، اگل رہی ہے. محسوس ہو رہا ہے کہ قیامت ہم سے بڑی قریب ہو چکی ہے. بڑی اب صاحب یہاں یہ بیان کیا گیا، والقت مافیا و تقلت و عظمت رب و حقت. اب سورہ زلزال پڑھ لیجیے، وہاں پہ کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض و قال و قال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. جب زمین زلزلہ آمیز ہو جائے گی، اتنی سخت ہلے گی جس کا کوئی حدیث نہیں، اتنا سخت ہلے گی. زلزال مفعول مطلق یہاں بیان فرمایا گیا، سختی کے ساتھ ہلتا، اتنی سختی کے ساتھ ہلنا پہاڑ ریزا ریزا ہو جائے. کیا انسان فزیکلی اس کی اہلیت رکھتا ہے کہ اس زمین پر رہ سکے؟ اس وقت نہیں، رہنا ہے اس کو، حکم الہی ہے، حکم الہی ہے، رہنا ہے اس کو. جائے گا کہاں؟ یہ زمین تو رہنے کی جگہ، اب یہ جوڑی جا رہی ہے، جائے گا کہاں؟ اسپیس میں جا نہیں سکتا. اللہ وہاں پر اس لیے رہا، اور جو زمین کے اندر جو کچھ شکل گراباری کی چیزیں ہیں، بوجھل چیزیں بھی جو کچھ زمین کے اندر، سب باہر نکال دیں. تو قال انسان ما لها، زمین کو کیا ہو گیا بھیا؟ یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہل رہی ہے؟ کیوں ساری چیزیں باہر نکال نکال کے پھینک رہی ہے؟ یہ تو ہر چیز کو اخبار رہا، یہ تو ہر چیز کو بیان کرتے چلی جا رہی ہے. چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر عمل جو بندہ اس پر کر چکا ہے، سب جان کر رہی ہے کیا ہو گیا اس کو. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، ہاں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ ساری چیزیں بیان کرے، ساری چیزیں باہر پھینکے، اور ہر آدمی کا ایک ایک عمل، چاہے خیر کا ہو چاہے شر کا ہو، سب جان کر. یہ آپ فرض کیجئے کہ آپ ہوائی جہاز میں چلتے ہیں، موسم تھوڑا بدلی کا ہوتا ہے، کلاؤڈی ہوتا ہے، ویبریشن پیدا ہوتا ہے ایروپلین کے اندر، کبھی اوپر ہو جاتی کبھی نیچے آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل منہ کو ابھی روح نکل جائے، اتنا ہلکا سا جھٹکا نہیں برداشت کیا جا رہا ہے. اور یہ زمین تو سختی کے ساتھ ہی، بات ہے یہ ہے قیامت کی. اتنا کہنے کے بعد، چونکہ مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اس لیے اب یہ خطاب کیا جا رہا ہے عام انسانوں کو، اور اس کا نشانہ وہی مشرکین مکہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. یہ آدمی بے شک تجھے اپنے رب کی طرف ضرور دوڑنا ہے، پھر اس سے ملنا بھی ہے، جائے گا تھا اللہ کی طرف، بندے کو جانا ہے. میں نے اس سے پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک عارف آکاشی جنگل میں صحرا میں چلی جا رہی تھی، یار بلیوں کی بات جب آتی نا تو میں ضبط نہیں کر پاؤں، چلی جا رہی تھی، بوڑھی ضعیف تھی، مل گئے کاری بلّہ کا کدھر سے آئی کا اللہ کے یہاں سے کہاں جانی ہوئی اللہ کے پاس آدھی نہیں ہوں اللہ کے پاس ہوئی جانی نہیں ہوں اللہ کے پاس یہ ہے اللہ والوں کا درجہ انسان وقضى عمر سعيد عن قتادة يا ابن آدم إن كدحك لضعيف فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة الله فليطال ولا قوة إلا بالله اللہ محفوظ تبھی ہوگا اپنے تفسیر کے اندر شاید بھی نظر میں نقل فرمایا اس کو کہتے ہیں حضرت سعید روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ سے کہ یہ انسان بے شک تیرا دوڑنا تیرا ایک طرف سے دوسری طرف منتقل ہونا تیرا کوشش کرنا تیرا عمل کرنا ضعیف بڑا کمزور ہے اللہ کے مقابل میں تیری حیثیت کیا ہے اندازہ لگائیں یار وہ رب کریم خالق مالک کریم غالب اور یہ انسان منی کے ناپا قطرے سے پیدا ہونے والا ہے ایک جھٹکا لگے تو زمین کے گوشے میں چلا جائے اور نافرمان کتنا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے سورہ کام شریف میں پڑھایا گیا اس لیے بل یرید الانسان لیفجر امامہ انسان ذرا ہمت دیکھیں انسان لیفجر امامہ اللہ کے سامنے برائی کرتا ہے انسان اللہ کے سامنے برائی کرتا ہے پھر کو فجور کرتا ہے جرات اس کی اس رب کے سامنے تو کہا گیا تیرا عمل تو بڑا ضعیف ہے تمہیں پتا ہے کون کدہ ہو کے پاس اللہ تجھے اتنا ضعیف تیرا عمل ہے اور تیری قوت اتنی ضعیف ہے تو تجھ کو چاہیے کہ پھر اللہ کی اطاعت ہی کا عمل کرتا ہے اس لیے کہ پل یہ پال ولا قوت الا باللہ اور ساری قوت صرف اللہ کے لیے ایک دوسری روایت سلسلے میں آئی اس کو ملازہ فرمائے کہ یہ آیت کریمہ یا انسان ان کا قادر ہو الی ربک کلام کو بلاتی یہ وہ مشرکین مکہ کے حوالے سے اتاری گئی ہے کہ جو مشرکین مکہ اس بات کے منکر تھے کہ نہیں بس اسی دنیاوی زندگی تک جو کچھ ہے یہی تک ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قوت سب سے غالب اور اللہ کی قوت کے مقابل میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں سلسلے میں ابن کثیر نے اس اقوال نقل کیے انجاب دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جبریل الى محمد عش ما شئت فانك مجلس واحبب من شئت فانك مصادقه وعمل ما شئت فانك ملاقي الله روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل امین نے آ کر کے اس کو یہ بات بتائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشی تفین کا مجد آپ جس طرح چاہیں زندہ رہیں لیکن آپ کو مرنا ہے حضور سے وہ ابھی منشی تفین کا مفادی آپ جس سے چاہیں محبت کریں دوستی کریں پیار کریں لیکن اس سے آپ کو علیحدہ ہونا ہے اور فرمایا وعمل ما شئت فإنک ملاقی اور آپ جو چاہیں کریں لیکن آپ کو اپنے یہ اس سے ملاقات کرنی ہے دیکھنا ہے یہ احکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین اس لیے سنا رہے ہیں کہ حضور اس پیغام کو اپنی امت کو ڈلیور کریں ورنہ حضور کے ساتھ ان سب امور سے منزہ ہے کہ ان کو کوئی چیز سمجھائی جائے یہ ہمارے لیے یہ انسان جس طرح چاہ زندہ رہے لیکن مرنا ہے جس سے تم چاہو پیار کرو چھوڑنا ہے اور پھر جو چاہو کرو لیکن وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے گا یہ ہمارے لیے ہے پھر ایک اور حدیث سے پاک میں نقل فرمائی گئی اللہ اگلی آیت کریمہ کے حوالے اللہ علامہ آلوسی نے اس سلسلے میں قول نقل کیا ہے جاہد و مجد جد کے عمل کا میرا سائل و ارشاد طول حیات کا الى رفاع ربك اے الى الموت فملاق له عقب ذلك یعنی تو اپنے اچھے یا برے اعمال کو انجام دینے میں تو مشقت سے کام لیتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے رب سے تیری ملاقات کا یعنی تیری موت کا وقت پہنچتا ہے. انسان دو ہی کام کرتا ہے, یا تو اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے, اور اسی میں وہ مسلسل اسٹرگلنگ کرتا ہے, جد و جہد مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے اور موت اس کا گلا دبا دیتا ہے. ایک حدیث سے اس سلسلے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا, سنایا میں نے بار بار, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک اسکوائر بنایا اور اس کے بعد اس میں بہت ساری لائنیں بنائی. فرمایا یہ انسان کی تمنائیں ہیں, یہ انسان کی آرزوئیں ہیں, اس کو کیا اس پر دماغ دیا, اس کو کیا وہ خواہش, اس کو کیا وہ خواہش, اس کو کیا وہ خواہش. یہ خواہشیں دم توڑتی رہتی ہیں اور زندہ ہوتی رہتی ہیں. اس کے بعد حضور نے فرمایا ایک لائن بنا کر کے کہ دیکھو یہ تمہاری موت ہے. آدمی اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہتا بھاگتا رہتا بھاگتا رہتا اور موت اس کا چلا دبا دیتی. اسی لیے بڑے پیارے ہیں وہ لوگ, بڑے مبارک بادی کے لائق ہیں وہ لوگ جو اپنی خواہشات کو صرف اللہ کے دعوے کر دیتے ہیں, صرف اللہ کے دعوے. یاد رکھیں کہ جو جتنا زیادہ دنیا میں ملوث ہوگا اس کو اتنے ہی زیادہ مشکل حساب دینا ہوگا, اور جو جتنا زیادہ دنیا میں ملوث نہیں ہوگا کم سے کم ملوث ہوگا اس کو کم سے کم حساب دینا ہوگا. آپ اس سے پہلے یہ واقعہ سنی چکے ہیں, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قدام اور عظیم شخصیت کہ جن پر اسلام ناز کرتا ہے, موت کے بعد ان کے دوست نے 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد خواب میں دیکھا بدن پاک پر وہ کفن والی چادر پڑی ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے میں شراب اور ہے. عمر یہ کیا حال ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں اب تک حساب دیا ہے اور اس کے کرم و فضل سے معاملہ برابری پر چھوٹا ہے, معاملہ برابری پر چھوٹا ہے اس کے احسان سے. تو جب اتنی قداور عظیم الشان شخصیت اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی منزل پر ہے تو ہم لوگ کس شمار اور قطار میں ہیں؟ نفس کا فریب ہمیں اس قدر برائیوں کی طرف دھکیلے لیے چلا جا رہا ہے اور ہم مسلسل بھاگے چلے جا رہے ہیں. ہم تو ہم کے ساتھ یہ 4 رکعت نماز پڑھ لیا بس جنت خرید لیا ہے, بہت بڑا فریب ہے نفس کا ہمارا, بہت بڑا فریب. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. تو وہ جو اپنا نام اعمال دائنے ہاتھ میں لیا جائے اس سے ان قریب آسان حساب لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش شاد شاد پلٹے گا. اسی مفہوم کو اس سے پہلے بھی غالباً سورہ حاقہ شریف کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. دو بات یہاں پہ کی یہ آزمائشیں چل رہی ہے, موت کا جھٹکا خود بہت مشکل کی بات, اس کے بعد پھر قبر میں اتارا گیا دوسری مشکل, پھر قبر سے حشر کے میدان میں لا کر کے کھڑا کیا گیا، تیسری مشکل. پھر اس کو اب حساب کے میدان میں لا کر کے پیش کیا گیا ہے، چوتھی مشکل. پھر حساب لیا جا رہا ہے، وہ سب سے خوفناک گھڑی، حساب والی گھڑی سب سے خوفناک گھڑی ہے اس پورے انوائرمنٹ میں. سب سے زیادہ جو آزمائش کی گھڑی وہ حساب کی گھڑی، اس لیے کہ وہاں نہ بندہ بچ سکتا ہے، نہ کچھ بہانہ بازی کر سکتا ہے، نہ عذر کر سکتا ہے. ابھی حدیثیں پیش کر رہا ہوں اس پر. ان سارے مراحل سے بندہ گزرتا چلا جائے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، بندہ اگر چھوٹا سا کوئی جرم کرتا ہے، پولیس اس کے پاس آتی ہے، اس کو پوچھ تاچھ کرتی ہے، تو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ یہ معلوم ہے کہ میرے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو میری ہیلپ کریں گے، مدد کریں گے، اور میرا سورس اتنا ہے کہ بڑے سے بڑے آدمی کا سورس لگوا کر کے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں. مگر وہ جھٹکا جب پولیس کو دیکھتا ہے آدمی، اور جھٹکا جو اس کا سوال ہوتا ہے، تو اس کے اوسان خدا ہو جاتے ہیں. وہ عظیم الشان بارگاہ کرم باری تعالی جل مجدہ کی، وہاں نہ کوئی ہیلپ کرنے والا، نہ کسی طرح سے بچنے کی کوئی امید، اور پورا نانے آواز نے کہا کہ میں ابھی حدیث سنا رہا ہوں، سنے جناب، روشن ہو جائے. سنے پہلی حدیث، اللہ یہ دیکھیں، ابن کثیر نے تو نقل کیا اس حدیث سے بات کو. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أفليس قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب ولكن ذلك العذب. من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. هذه السنة اور اس کو دماغ کی کوشش محفوظ کر لیجیے. حضرت عبداللہ ابن ابی بلائکہ حضرت سیدہ عائشہ سروائز کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب کی پوچھ تاچھ کی گئی بچ نہیں سکتا، عذاب دیا ہی جائے گا. سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ یہ فرما رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ آسان حساب لے گا. حضور نے فرمایا اے عائشہ، تم نے جو استدلال پیش کیا ہے نا، اس حساب سے مطلب یہ ہے اعمال نامہ کو خالی پیش کیا جانا، بس اس اعمال نامہ کے اندر کیا ہے کھول کر کے پڑھا جانا، پوچھا جانا، وہ دوسری بات ہے. تو جو پتہ پر یہاں تو وہ حساب ہے سیرہ میں بیان فرمایا گیا، وہ صرف یہ کہ اعمال نامہ جس کا آسانی کے ساتھ پیش کر دیا گیا، یہ بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کر رہا کبھی حساب، وہ حساب نہیں ہے بلکہ وہ صرف پیش کیا جانا ہے، لیکن جس کا اعمال نامہ پیش کرنے کے بعد پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، بندہ بچ نہیں رکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے عائشہ سے ہی خود مروی ہے، عائشہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعد صلاته اللهم حاسبنی حسابا یسیرا فلما انصرف قلت یا رسول اللہ ما الحساب اليسير؟ قال أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك. حضور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو بعض نمازوں میں یہ دعا مانگتے دیکھا کہ حضور اپنے نمازوں میں دعا مانگا کرتے تھے اللهم حاسبني حسابا يسيرا، یا اللہ مجھ سے آسان حساب دے. یہ کون کہتا ہے؟ یہ وہ کہتے ہیں کہ جن کے ذریعہ ہماری نجات ہوگی وہ دعا مانگ رہے ہیں اللهم حاسبني حسابا يسيرا. تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں جو حضور نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا رسول اللہ آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب کیا ہے؟ صدقے جائیے اپنے آپ آتا. فرماتے ہیں آسان حساب ہے کہ ان ینظر فی کتابہ فیتجاوز لہ عنہ، کہ بندے کو اس کا نامہ اعمال دکھا دیا جائے، اور اس کے بعد پھر اس پر کوئی بحث و مباحثہ نہ کیا جائے، رب کریم اپنے فضل و احسان سے اس کو الگ کر دے, یہ حساب آسان ہے. اور یہ عائشہ اتنا جان دو کہ جس شخص سے پوچھ تاچھ کی گئی اس کے لیے عذاب لازم ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں یہاں دیکھیں, علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر اس کو نقل فرمایا, کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو اتری ہے, وَيُقَالُ إِنَّهَا نُزِلَتْ فِي أَبِي سَلْمَى ابْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ وَأَوَّلُ مَنْ هَاجَرَ مِنْ مَكَّةَ لِلْمَدِينَةِ. یہ آیت کریمہ اتری ہے حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد کے بارے میں. یہ پہلے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تھی, پہلے مہاجر ہیں. اس سے پہلے بتا چکا ہوں نا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اسٹیٹس بیان کیا گیا ہے, مراتب اور درجات بیان کیے گئے ہیں, ان میں مہاجرین کو سب سے اوپر رکھا گیا ہے. تو جن لوگوں نے اسلام کے تحفظات کے لیے, آپ میرے خیال میں شاید ہجرت کا مطلب دماغ میں صرف اتنا ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر جانا, یہ غلط ہے. اگر یہ مطلب ہے ہجرت کا, مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت اور اس کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر کے اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا, اس کو ہجرت کہتے ہیں. دین بچانا سب سے پہلی منزل ہے اس کی. یہ تھوڑی نہیں کہ ہم پاکستان انڈیا سے چلے آئے امریکہ میں مہاجر ہو گئے ہیں. امریکہ ہم دین بچانے آئے ہیں, ہم دین بچانے امریکہ آئے ہیں کہ گرین قسم کا ڈالر کمانے کے لیے آئے ہیں. آپ کیجیے گا تلخی, بڑی بڑی سخت ہے اس میں, کہ ہاں دین پھیلانے کے لیے کوئی نہیں آیا, چاہے کوئی بھی ہو, میں بھی اسی میں شامل ہوں. اگر دین پھیلانے کی یا دین قبول کرنے کی یا دین کے تحفظات کی بات ہوتی تو جو ماحول اس پورے امریکہ میں پایا جاتا ہے وہ نہیں رہا ہوگا. دین کچھ اور تقاضا کرتا ہے, ہم کچھ اور چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہی دین کرے جو ہم چاہتے ہیں. ہم یہ کبھی نہیں چاہتے کہ ہم وہ کرے جو دین چاہتا ہے. نظریاتی فرق پیدا ہوگی, نہیں پیدا ہوگا. جب نظریاتی فرق پیدا ہوگا تو پھر ہجرت نہیں کہیں گے. آپ اس زبان اس کو مائگریشن کہہ سکتے ہیں, انتقال مکانی, ایک مکان سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, لیکن ہجرت کا وہ اصطلاحی لفظ جس کی شریعت میں بڑی قب ہے, بڑی قب ہے, وہ نہیں. تو فرمایا گیا کہ سب سے پہلے یہ مہاجر صحابی حضرت ابو سلمہ ابن عبد الاسد ہیں, اس بنیاد پر یہ شرف و فضل و کمال کو پیدا فرمایا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک حدیث کے بعد میں تلاش کر رہا ہوں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّ ظَنَّ أَن لَّن يَقُولَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا. اور وہ جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے وہ جلد ہی موت مانگے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا. بے شک اپنے گھر میں خوش تھا, وہ سمجھا کہ اسے پھرنا نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں, بے شک اس کا رب سے دیکھ رہا ہے. ایک منزل وہ تھی, دائمی ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے تھی. اس سے پہلے ابھی بیان کر چکا ہوں کیا منظر ہوگا اس وقت بندے کو نام اعمال اس کے دائمی ہاتھ میں دیا جائے گا. پورا حشر بھرا ہوا ہے, حشر میں زمین بھری ہوئی ہے اور علامات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اس بندے کا نام ہے اعمال جس کے دائنے ہاتھ سے دیا جائے گا. تو اس کی خوشیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور اگر یہ بات واضح ہو جائے کہ نام ہے اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, لیفٹ سائڈ دیا جائے گا, پیچھے سے دیا جائے گا, تو اس کی ناکامیوں کی صورتحال کیا ہوگی؟ قرآن نے یہاں جس امر سے بحث کی ہے وہ سننے کے لائق, توجہ کرنے کے لائق ہے. وہ کیا ہے کہ جب جس بندے کو نام اعمال بائیں ہاتھ کے لیفٹ سائڈ دیا جائے گا تو وہ کہے گا وا صبورا. صبور مان ہوتا ہے موت. ہائے موت, یہ موت کہاں ہے؟ ہاں میرا معاملہ ختم کر دے, موت تو خود ہی ختم ہو چکی ہے, اب اس کو پھر موت تھوڑی آنی ہے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ انہو کان فی اہلہ مسرورا، اس لیے کہ وہ دنیا میں اپنے گھر میں بڑی لگژری لائف گزار کے گیا ہے، بڑی لگژری لائف، مصروف تھا وہ، اللہ کا خوف سینے کے اندر نہیں تھا اس کے، بہترین مکان، اچھا بزنس، حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں، اچھے دوست، ادھر سے جانا ادھر جانا، یہ کلبوں میں جانا، یہ وہاں جانا، یہ وہاں جانا، سب بڑی لگژری لائف گزار کر کے گیا ہے. انہوں نے اس نے سمجھا کہ اب اس کو واپس نہیں لوٹنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا ہے. یاد رکھیں کہ مومن کی شان بیان کی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ مومن کی شان بیان فرمائی گئی ہے. اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن کون ہے، کیا کیا اس کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی، مومن کی شان بیان فرمائی گئی ہے. یہاں پہ تفسیر مدارک التفضیل کے اندر یہاں فرمایا گیا ہے کہ اللہ یطور کا ترجمہ، ایک دیہا حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اللہ یطور کا ترجمہ میں کیا کروں. اتفاق سے ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے اپنی بیٹی کو سلطان کہا، اس کے بعد کہا کہ حوری یعنی ارجعی، لوٹ جا. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے اس قول سے یہ جان لیا کہ اللہ یطور کا ترجمہ ہے، اللہ یرجعن، لوٹے گا نہیں کبھی وہ. تو یہ کفار و مشرکین جو یہ دماغ میں رکھے ہوئے ہیں اہل مکہ کہ موت کے بعد معاملہ ختم، کہیں لوٹ کر کے نہیں جانا ہے، یہ ان کا فاسد خیال ہے. بلا کیوں نہیں، ان ربہ کان بہ بصیرا، ان کا رب انہیں لمحہ لمحہ دیکھ رہا ہے. آئے اتری ہے کفار و مشرکین مکہ کے لیے، لیکن حکم سب کے لیے ہے، چاہے مومن ہو غیر مومن ہو، سب کے لیے. بیان فرمایا گیا اس کیفیت کو کہ جب مشرکین مکہ کو یہ منزل آئے گی کہ وہ کیسے اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کو بیان فرمایا علامہ قرطبی نے کہ ایک قول یہ ویسے فرمایا گیا ہے کہ یا تو اس کا ہاتھ پیچھے گھما کر کے دیا جائے، یا تو بتلاتے ہیں کہ اس کا سینہ توڑ کر کے اس کے ہاتھ کو یوں اندر داخل کرنے کے بعد پیچھے طرف سے نکال دیا جائے، ایک قول. اور حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے کہ قال قوم يتحول وجهه في قفاه فيقرا كتابه كذلك، کہ اس کا چہرہ ہی پیچھے کر دیا جائے گا، اس کا چہرہ ہی پیچھے کر دیا جائے گا، اس صورت میں وہ اپنے نام اعمال کو بیچے گا. اللہ اس سے بچائے، اللہ اس سے بچائے. یہ بڑی خوفناک منزل ہوگی. لہذا ہر مومن کے لیے لازم ہے کہ ان دعاؤں کو اپنے وظیفے میں رکھے، خاتمہ بالخیر، آسان حساب، نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جانا، بائیں ہاتھ میں نہ دیا جانا، موقف اور حساب کی منزل کو آسان ہونا، قیامت کے ہولناکی کا حساب آسان ہونا، ان سب چیز کے بارے میں بندے کے لازمے کی دعا کیا کرے. وہ معاف کیجیے گا، کچھ بڑی تلخیاں ہوتی ہیں کبھی میرے، اس میں تلخی ہونا بھی چاہیے. جو دوا زیادہ تلخ ہوتی زیادہ فائدہ کھاتی ہے. اصل میں ہمارے یہاں مزاج بن چکا ہے اس سوچتے شہر کے اندر کہ جتنا مکاری کی جائے اتنے ہی لوگ اس کو اچھا جانتے ہیں. تلخی ہے، تلخی بول رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو حاجی بنا دے، شراب کا دھندا کرتا ہے اللہ اس کو جنت دے دے، کلبوں میں جاتا ہے جناکاری کرتا ہے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو غوث اعظم کا درجہ دے دے. بڑے خوش فہم کے لوگ مولانا سے تو ایسی دعا مانگی کا کوئی ابھی نہیں، لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک بدکار اللہ کے خوف سے ڈر، تو سب سے بڑا دشمن بن جائے گا مولوی. تو یہ مولانا میری بے عزتی کر دی. ارے بدبخت، یہاں بے عزتی کا ڈرتا ہے اور وہاں جب حضرت سیدنا آدم سے لے کر کے بلکہ آدم سے لے کر کے ادب تک کی مخلوق جمع ہوگی، سب کے سامنے تو جلوس کیا جائے گا، سب تو کیا سوچے گا، سب تو کیا سوچے گا. یہ ہمارا نفس نفس امارہ اتنا موٹا ہو گیا ہے, اتنا موٹا ہو گیا ہے کہ اب یہ زمین و آسمان میں سمجھنے کے لائق نہیں ہے. اللہ کے قہر سے پناہ مانگی. اب اس کے بعد ایک ہے دعوت ہی کا ذکر, لیکن تھوڑا سا موضوع چینج ہو رہا ہے. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسط والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. تو مجھے قسم ہے شام کے اجالے کی اور رات کی اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی اور چاند کی جب پورا ہو, ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے. یہ اللہ تعالیٰ نے تین چیز کی قسم یاد فرمائی ہے. نمبر ایک شفق کی, نمبر دو یہ کہ رات کی وہ کیفیت کی جس میں ہر چیز جمع ہو جاتی ہے, اور نمبر تین جب چاند بڑھتے 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 بدرے کامل بن جاتا ہے. ان تین چیزوں کی قسم یاد فرمائی ہے. میں مطالعے میں سوچ رہا تھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ رب کریم نے ان کی قسم یاد فرمائی, تو ایک بیگ دماغ میں یہ بات آئی, ایک بیگ یہ بات دماغ میں آئی کہ اس کی وجہ کیا ہے. درخت یہ تدریجن آہستہ آہستہ جو ہماری زندگی کے مدارج گزر رہے ہیں, گزرنے کے بعد ہم ایک منزل سے دوسری منزل, پھر تیسری منزل, پھر چوتھی منزل, بچپن جوانی بڑھاپا حد زیادہ بڑھاپا موت قبر کی منزل حشر کی منزل موقف حساب کتاب جنت یا دوزخ, تو یہ ترتیب ہے تبدیلی کائنات. تو جب کائنات کی تبدیلی کائنات کی یہ چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں, اسی طرح سے یاد کر لو کہ تمہیں ایک دن مر رہا ہے, مرنے کے بعد پھر وہ منزل آئے گی تمہاری نگاہوں کے سامنے, تمہارے مشق میں تمہارے ایکسپیرینس میں تجریب میں گزرتی چلی جا رہی ہے. تو پہلی منزل ہے شفق کی. شفق کسے کہتے ہیں؟ شفق کے تعلق سے فقہا کے اندر تھوڑا اختلاف کیا گیا ہے. امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک شفق کہتے ہیں سرخی کو, ہمارے نزدیک شفق کہتے ہیں سرخی کے بعد ایک سفیدی ہوتی ہے, جب وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد تب جا کر کے سیاہی آتی ہے, عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے, یہاں پہ وہ براد ہے. واللیل وما وسط اور رات کی جب اور جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں, اس کی تفسیر بہت سارے لوگوں نے بہت ساری کی ہے, لیکن مجھے اس کی تفسیر یہ ان کی حضرت علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پسند آئی. انہوں نے ایک قول اس میں نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ رات کی قسم یاد فرمانے کی, خاص طور سے اس کی قسم یاد فرمانے کی کہ جو چیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں, انسان بکھرا رہتا ہے اپنے گھر پہ چلا آتا ہے, درند پرند بکھرا رہتا ہے اپنے گھر پہ چلے آتے ہیں, تو رات میں آدمی مجتمع ہو جاتا ہے ایک جگہ. لیکن اللہ مہاراج نے تفسیر بیان فرمائی, مجھے بہت پسند آئی. فرماتے ہیں قال القتال يحتمل ان يكون ذلك هو تحدث العباد قد مدح الله تعالى به المستفرين بالاسحار فيجوز ان يحدث بهم. کہتے ہیں کہ بات طرف یہ ہے کہ بندے جو رات کو تحجد پڑھتے ہیں اور اس تحجد کی بنیاد پر اللہ کی بارگاہ میں ان کو جو درجہ ملتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تہجد گزار بندوں کی عبادت تہجد کی وجہ سے ان کی تعریف فرمائی, ان کو قسم کے ساتھ یاد فرمایا ہے. اور غلط سب اور چاند جب پورا ہو جائے, اب چاند جی کہتے جیسے ناخون کی طرح سے ہوتا ہے, ہلال ہوتا ہے, پھر بڑھتا ہے, پھر بڑھتا ہے, پھر بڑھتا ہے, پھر بڑھتا ہے, پھر پورا ہو گیا, پھر گھٹتا ہے, پھر گھٹتا ہے, پھر گھٹتا ہے, غائب ہو گیا. تو یہ رکھتا یہ مناظر قدرت تمہاری نگاہوں کے سامنے جو ہیں, ان مناظر قدرت کو دیکھ کر کے تم خود فیصلہ کر لو کہ تمہاری زندگی کا معیار کیا ہے, آج یہ ہو کل وہ ہو دوسرا یہ بات ہے. علامہ قرطبی نے یہاں پہ ایک اور قول کر دیا ہے کہ لتر قبول نہ طبقہ نہ طبق, ضرور تم منزل بمنزل چڑھو گے. اس سے مراد حضور کی ذات بات ہے. وہ اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمان پر گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان پر ہوتے ہوئے قدرت خداوندی کے جلوہ حجاب تک پہنچے. تو مدنا فتدلہ، یہ مراد ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک منزل سے دوسرے منزل، پھر تیسری منزل پر فائز فرمایا ہے. لیکن پھر یہاں پہ حضرت علامہ قرطبی، علامہ رازی نے یہاں پہ بھی ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے وہ منازل یہاں بیان کرنے مقصود ہیں کہ ان یکون ذلک بشارت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالظفر والغلبۃ علی المشرکین المکذبین بالبعث کانوا یقول اقسم یا محمد لنرکبن حالا بعد حال حتى يحصل لك بجميع العافية فلا يحزنك تكذيبهم وتماديهم في كفر. کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے کہ اللہ کے رسول کو ایک خوشخبری اور بشارت دی گئی ہے کہ آج اسلام بڑا کمزور ہے، یہ غلبہ پائے گا، کامیابی ہوگی، حتیٰ کہ ایک زمانہ ہوا آئے گا کہ یہ جو آپ کے دین کے وہ جھٹلاتے ہیں، مشرکین انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ان کی تباہی کو پھنسائے گا، ان کی شوکت کو توڑ دے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پاک کی قسم یاد فرمائی اور ارشاد فرما دیا کہ اسلام غالب ہو کر کے رہے گا. نمبر ایک. نمبر دو، پھر کہتے ہیں کہ اس سے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے یا تو وہ مشرکین اور کفار خود اسلام قبول کر کے اسلام کے معاون اور مددگار بن جائیں گے. چنانچہ ہوا یہی، سیدنا عمر فاروق کے فرشت اسلام قبول کرتا ہے اور دین کا وہ ستون بنتا ہے کہ دین کی شوکت ان سے بند ہوتی ہے. ماشاء اللہ، یہ سبحان اللہ. یہاں پہ ایک حدیث اور میں آپ کو سناؤں، اس حدیث کو سن کر کے آپ کی روح پھڑک اٹھے گی. کہتے ہیں اسی حدیث کے ذمہ کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان ابن آدم لفی غفلت مما خلق الله عز وجل ان الله لا اله غيره اذا اراد خلقه قال الملك اكتب رزقه واجره واجره واكتب شقيا وسعيدا ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله ملكا اخر فيحفظ حتى يدرك ثم يبعث الله ملكين يكتبان حسناته وسيئاته فاذا جاءه الموت يرتفع ذلك ذلك الملكان ثم جاءه ملك الموت عليه السلام فيقبض روحه فإذا أدخل حفرته رد الروح في جسده ثم يرتفعه ملك الموت ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه فامتحناه ثم يرتفعان فإذا قامت الساعة أنفث عليه ذلك ملك الحسنات وملك السيئات فأنشط كتاب معقودا في يقين ثم حط خبر معه واحد السائق والآخر شديد. یہ پوری حدیث کا ترجمہ آپ مراجعہ فرمایا اور دماغ کو سنیے گا. حضرت جابر کی روایت ہے کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے رسول فرما رہے تھے کہ بے شک انسان غفلت میں ہے اس چیز سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا فرمایا، کہ بے شک اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اسے پیدا فرمایا تو فرشتے کو شکر دیا، اس کا رزق لکھ دے، اس کا اثر لکھ دے، اس کی موت لکھ دے، یہ نیک بخت ہے یہ لکھ دی، بد بخت ہے یہ لکھ دے، سب لکھ دے، فرشتے نے سب لکھ دیا. تو میں اتفاق جاری کر ملک، پھر وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فرشتہ اس کے پاس بھیجا. اب اس کی ذمہ داری یہ ہوئی کہ اس بندے کی حفاظت کر اس وقت تک جب تک یہ بالغ نہ ہو جائے. بالغ سے پہلے، بلوغ سے پہلے تک کے احکام الگ ہیں، بلوغ کے بعد کے احکام الگ ہیں. بلوغ ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد شریعت کے احکام بندے پر متوجہ ہو جاتے ہیں. اس وقت اگر بندہ کسی چیز کو چھوڑے گا تو مجرم ہے، گنہ گار ہے وہ. پھر اللہ تبارک تعالیٰ دو فرشتے بھیجتا ہے جو اس کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی موت کا فرشتہ آتا ہے اور وہ دونوں فرشتے چلے جاتے ہیں. تو موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے، پھر وہ اپنی قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں لوٹا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ملک الموت چلے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد قبر کے وہ دو فرشتے آتے ہیں، اس کا امتحان لیتے ہیں، جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد قیامت ہوتی ہے، ان ہوتا آنے میں بلکہ حسنات بلکہ سیاحت. اور اس کے بعد پھر وہ فرشتے جو اچھائی لکھنے والے اور برائی لکھنے والے فرشتے ہیں وہ اس کے ساتھ کر دیے جاتے ہیں. تو اب وہ نام اعمال جو اس کے گلے میں دبا ہوا تھا اس کو کھول کر اس کے نگاہوں کے سامنے کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے دو فرشتے اور آتے ہیں, ایک کا نام سائق ہے ایک کا نام شہید ہے. یہ دونوں ایک نیکی لکھنے والا ایک برائی لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد حشر کے میدان وہ اس کی منزل ہوتی ہے. اتنی لمبی حدیث پاک ہے. یہ حال اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے, اللہ اپنے بندوں کو جب نوازنا چاہتا ہے تو نوازتا ہے کس طرح سے, یہ دیکھیں. کہتا ہے کہ اولئک الذین تقبل عنہم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سیئاتهم فی اصحاب الجنہ جنہ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون. یہ ہیں وہ لوگ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیر و کمی اور گناہوں کو درگزر فرما دیں گے جنت والوں میں. سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا. رب کریم نیکوکار بندوں کی جو برائیاں ہوتی ہیں قیامت کے دن اس کو درگزر فرما دے گا, لیکن ایمان شرط ہے, معاف فرما دے گا. لیکن کفار و مشرکین وہ ہزار نیکی کر کے آ رہا ہے اس کو اس کی نیکی کی بالکل ثواب اور جزا نہیں مل جائے گی. تو جو بندے نیک ہوتے ہیں اگر ان کے دنیاوی زندگی میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر بندہ اضطراری طور پر نہیں اختیاری طور پر برائی کرتا ہے تو وہ تو بہت خراب چیز ہے. ان الذین یحبون ان تسیء الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم. جو لوگ یہ چاہتے ہیں, سورہ نور شریف 18 پارے کی آیت کریمہ, جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان بدکاری پھیلے, برائی پھیلے, فحش چیزیں پھیلے, تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مسلمان مسلمان کے لیے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ ایک مسلمان کو برائی سے بچائے. اس کا نہیں حکم دیا گیا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کو برائی کی طرف کھینچے, اس کا حکم نہیں دیا گیا. اللہ تو کیا ہوا, انہیں ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن پڑھا جائے سجدہ نہیں کرتے, بلکہ کافر جھٹلا رہے ہیں. اور اللہ خوب جانتا ہے جو اپنے جی میں رکھتے ہیں. تو تم انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری اور بشارت دے دو, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا. اس آیت کریمہ میں سجدہ ہے, پہلے ہم نے تلاوت کا سجدہ کیا تھا اور اس کے بعد ترجمہ پڑھا. دو سجدے ہر سننے والے کے اوپر لازم ہیں. ترجمہ پڑھا جائے جب بھی سجدہ واجب ہوتا ہے, پر خاص وہ آیت کریمہ تلاوت کی جائے جب بھی سجدہ واجب ہوتا ہے. دونوں باتیں یاد رکھیں, لہذا ہر سننے والا دو سجدہ کر لے گا. اب یہ کہا گیا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے, مذاق اڑاتے ہیں. سورہ حمیم 24 پارے میں بتایا گیا ان کی صورتحال. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. کفار مشرکین نے مشورہ کیا کہ جب یہ قرآن پڑھے گا تو اتنا زور سے چلاؤ, چیخو, شور کرو کہ تاکہ دوسروں کے کان میں قرآن پاک کی آواز بجا سکے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ تاکہ قرآن دلوں کے اندر اثر انداز نہ ہونے پائے. تو بندے مومن کی شان یہ ہے کہ بندے مومن جب جب اللہ کے سجدے کا حکم سنے تو فوراً سجدہ کر لیا کرے. وہ اس سے پہلے میں نے علامہ قرطبی کے حوالے سے بیان کیا نا کہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے, ایک نابالغ بچے نے سجدے کے اور نماز کے تعلق سے حکم دیا, مطلب عرض کیا. حالانکہ ان کے مذہب میں عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز کی نماز نہیں, انہوں نے دو رکعت کی نماز پڑھ ڈالی. کسی نے پوچھا کہ آپ نے نبی کی نماز کیوں پڑھ ڈالی, اور اس لیے کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اللہ سے نا سجدہ کرنے والوں میں شامل کر دیا جاؤں. یہ امام مالک امام دار الہجرہ کے امام مالک کا بات ہے, اللہ مقرطبی کیسے بیٹھے گزر چکے ہیں. تو یہ تو قیامت کا انکار کرتے ہیں, قیامت کو جھٹلاتے ہیں. ایک بات جان لیجیے, اللہ علیہ وسلم یوں روز یورون یہ ریاعت بنایا, ریا مانے ہوتا ہے برتن, برتن میں کوئی چیز رکھی جاتی ہے محفوظ ہوتی ہے کہ نہیں محفوظ ہوتی ہے. تو ہمارا دل ایک برتن ہے, دل ایک برتن ہے, اس برتن میں آپ جو کچھ بھی رکھیں گے وہ محفوظ ہو چکا ہے, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے, سب دیکھ رہا ہے. آپ نے چھپ کر کے قرآن پاک پڑھا ہے, چھپ کر کے صدقہ دیا ہے, چھپ کر کے نمازیں پڑھی ہیں, دل نے اس کو محفوظ کیا ہے. اگر چھپ کر کے برائی کیا, دل نے اس کو محفوظ کیا ہے, اللہ اسے بچائے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے. تو جو ایسے لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مگر دیکھیں اب اتنی بات کے بعد اخیر میں آخری آیت کریمہ جو ہے وہ ہمارے آپ کے لیے بشارت ہے, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. مگر جو لوگ ایمان لائے اچھے کام کے, ان کے لیے وہ ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا, کبھی ختم نہیں ہوگا. تو یہ بشارت ساری اہل اسلام کے لیے ہے. یہ آیت کریمہ سورہ بعد مکمل ہوئی سورہ انشقاق شریف, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ رب کریم جو احکام اس کے اندر بیان فرمائے گئے ہیں ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مادری دین جو الکرم والی واسطہ بھی بارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم رب کریم. قرآن مقدس کی تلاوت و تفسیر ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا اس پر بارگاہ کرم شفیع قبر کا فرما. رب کریم جن بھائی بہنوں نے اس درس قرآن و درس تفسیر کے اندر شرکت کی ہے, اللہ ان کی شرکت کو قبول فرما, قرآن پاک کا فیضان ہمارے دلوں پر جاری فرما, کہ اللہ حشر کی اس بے بسی کے عالم میں قیامت کی حول نہ کی, ان سب میں اپنا رحم ہمارے پر تو پر اتار, ہم سے راضی ہو. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا ولا تحاسبنا حسابا عسیرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور سيدنا مولانا محمد وعلى اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد رسول الله.